پر محمد و آل محمد صلوات. مومن کرام, مجلس آغاز ہوا جاتا ہے, پلیز آگے آ جائیے. پر محمد و آل محمد صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. میرے لیجے وہ تکلیف وہ فرماتے تکلیف وہ فرماتے ہیں, آ کے مجھے خواب میں سمجھاتے ہیں, آ کے مجھے وہ خواب میں سمجھاتے ہیں, تو مرثیہ جاتے ہو, ہم مرثیا سننے کو وہاں آتے ہیں, میرے لیے آج بھی زینا کی آتی ہے صدا بھائی حسین, آج بھی آئینہ کی آتی ہے صدا بھائی حسین, تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین, آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین, چلتے نا کے گرایا خود کو جلتی ریت پر, چلتے نا کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر, گھٹنیوں کے بل میں تیری
لاش پہ آئی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین بس میں گھبرائے تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گھر کر میں نہ گھبرائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین بے رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد بے رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین
صلوات فاتحہ میں صلوات باوزہ بلا نعرہ صلوات
ما جائی ہے زینب دکھ پائی ہے زینب اعلان شعب سر تیرا سرلا ہی ہے زینب ما جائی ہے زینب سرنا گیتھی میں زو جائے حاکم جو ہی آئی زوج حاکم جہی آئی زندہ میں بہت ہند سے شرمائی ہے زینا ماجائی ہے زینا قیدی بن سنا گے پھر دم نہیں مارا قیدی بن سنا گے پھر دم نہیں مارا سب آپ کا فرمان بجالا ہے زینب بجائی ہے زینب مرتے جس کو مجھے سونپ گئے تھے مرتے ہوئے تم جس کو مجھے سونپ گئے تھے اس لاڑلی کو شام میں کھوائی ہے زینب مجائی ہے زینب چھڑی مار لبوں پر جو تمہارے ظالم نے چھڑی مار لبوں پر جو تمہارے خاموش کھڑی غیظ میں ترائی ہے زینب مہجائی ہے زینب اب سا مجھے قبر میں لے لی جیو بھائی اب سا مجھے قبر میں لے لی جیو بھائی بہت رنج سے گھبرا ہے زینب مجائی ہے زینب دکھ پائی ہے زینب شعبِ سر تیرا سر لائی زینب ماں جائی ہے زینب.
صلوات پڑھ دیں.
یا علی کہہ کے ہوئی ناخے زینب جو سوار آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار ہم نہ کھا ساتھ تیرے چلتی ہے ماسی نہ فگا چین اب آئے گا تربت میں نہ مجھ کو چین اب آئے گا تربت میں نہ مجھ کو رو میری تیر ہمراہ رہے گی ساری زائے مادر بھی سہے گی ساری زائے مادر بھی سہے گی راستے بھر تو سہے بنتے علی نے ابھی منزل پر نہ پہنچی تھی کہ ہونے لگی ایک باغ میں تب لشکر آداد ایک خیمے میں فروکش ہوئے مظلوم ایک خیمے میں فروکش ہوئے مظلوم قلب زہرا کے جگر بند کا تھرا ایسی بے چینی بڑی منہ کو جگر آئے ایسی بے چینی بڑی منہ کو جگر آنے لگا کبھی سجاد کو سینے سے لگا کر کبھی باتیں شہب کس کی سنا کر کبھی سجاد تاج کو بچھا کر کبھی ہاتھوں کو سوئے چرخ اٹھا کر کبھی ہاتھوں کو سوئے چرخ اٹھا کر تھی دعائیں کہ نہ مجھ پر یہ سحر ہو یا صبح دم دہر سے زینب کا سفر ہو یا صبح دم دہر سے زینب کا سفر ہو یارا پھر یہ سوچی کہ کہے باغ میں ایک ایسا سجا جس میں باندھا تھا لینوں نے میرے بھائی یاد شبیر نے تڑپا جو دیے خلق دل سے کہنے لگی دختر شیرے دا دل سے یہ کہنے لگی دختر شیرے دا چا گھر کے پہلو پہلے تو برادر کی زیارت کر لو، پھر وہیں بیٹھ کے خالق عبادت کر لو، پھر وہیں بیٹھ کے خالق عبادت کر لو۔ اس جگہ پہنچی تو عائشہ مظلوم کی وہ دیکھتی کیا ہے ٹپکتا ہے برادر کلہو، نہ رہا زینب مغموم کو دل پر بولی سر پیٹ کے آنکھوں سے بہا کر، بولی سر پین کے آنکھوں سے بہا کر، آسو بنت زہرا کو مصیبت سے بچا لو بھائی، مجھ کو دربار کی ذلت سے بچا لو بھائی، مجھ کو دربار کی ذلت سے بچا لو بھائی، کر چکی بھائی سے جب اپنی قسمت طاعت رب کو کھڑی ہو گئی بنتے زہرا، اس باغ میں ایک دشمن مابوچ اور وہ کیا ظلم کے تھرانے لگا عرش خدا، وہ کیا ظلم کے تھرانے لگا عرش خدا، فرق پر زخم تبر کھاتے ہی تیورا دختر شیر خدا خاک بش خاک، دختر شیر خدا خاک بش خاک، بیٹھ کر پاس پکارے یہ امام آپ کی بے کسیو یاس واسطے گھر چھوڑ کے آئی تھی، چھوڑ کر دشمنوں میں مجھ کو چلی سو، چھوڑ کر دشمنوں میں مجھ کو چلی سو، داغ سجاد کو غربت میں دکھایا سرپرستی سے میری ہاتھ اٹھایا، سرپرستی سے میری ہاتھ اٹھایا، سن کے عابد کی فغا کھول دی چشمے خوبا، رو کے فرمایا کہ اے لال پھوپی تم پر جلد خیمے میں مجھے لے چلو، میرے آ رہے ہیں مجھے لینے کو رسولِ مختار، آ رہے ہیں مجھے لینے کو رسولِ مختار، تم سے اب ہوتی ہے غربت میں جدائی بیٹا، پھیلائے کھڑے ہیں میرے بھائی بیٹا، ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں میرے بھائی بیٹا، بنت حیدر ابھی کرتی تھی آبیس ایک بیت ہونے لگے موت کے آسار، آیا ماتھے پارک ہونے لگی بند، چھوڑ کے عالم پانی کو گئی سو اجنا چھوڑ کے عالم پانی کو گئی سو اجنا آج بیٹی نے بھی بابا کی وارث پائی ثانیہ فاطمہ زہرا نے شہادت پائی ثانیہ فاطمہ زہرا نے شہادت پائی یا علی کہہ کے
صلوات پڑھتے ہوئے رکھے عبادت بر محمد وعلی محمد صلوات محمد وعلی. میں مولانا علی مرتضیٰ زیدی صاحب کا مختصر سا تعارف فرما دیتا ہوں. آپ حوض علمیہ سے اپنی دینی تعلیم پائی ہے اور اکیڈمیکلی ایم فل ڈگری بھی آپ کے پاس ہے پولیٹیکل سائنس کی, اور دیگر آپ کی ایکٹیویٹی کے علاوہ آپ ایکٹیویٹیز کے علاوہ آپ کراچی میں اور گلگت میں اسکولس بھی آپریٹ کرتے ہیں, تو ایک باواز بلند سلوات پڑھتے خیر مقدم کرنے والا تشریف رکھنا.
علیہ السلام کی عظمت پہ درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. شب جمعہ ہے اور ایک روایت کے مطابق ایام ہیں ثانیہ زہرا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین آپ کے ہمارے مرحومین شہداء علماء عرفاء فقہا جنہوں نے یہاں پہ خدمتیں انجام دی ان سب کے ارواح کی بلندی کے لیے تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم طول صحبتهم. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرازين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل اما اهل محمد حج الفرج. احسان محترم، شب جمعہ ہے، خدا نے متعال کا انتہائی احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسی ایک شب میں اور ان ایام میں جو مادہ پرستی کے ایام ہیں، دین کے مقابلے میں لا دینیت کے ایام بنتے جا رہے ہیں، اس زمانے میں خدا متعال نے ہدایت نصیب فرمائی ہے، سید الشہداء کے فرش عزا پہ بیٹھنا نصیب فرمایا ہے، اس عظیم الشان خاندان کی محبت نصیب فرمائی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک خدا میں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کی خدمت گزاروں میں قرار فرمائے، ہماری قبور کو، ہمارے مرحومین کی قبور کو ان کی نورانیت سے منور فرمائے، میدان حشر میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے انشاءاللہ. شب جمعہ اپنے اور مرحومین کے گناہوں کی مغفرت کے لیے وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد بعجل فرجہم. پروردگار عالم نے تمام مخلوقات کے اندر انسان کو ایک خاص مقام نصیب فرمایا ہے، انسان کو عرف عام میں بھی اشرف مخلوقات تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس زمانے میں کہ جو آگہی کا زمانہ ہے، شعور کا زمانہ ہے، ایک اعتبار سے ہم انسانوں کو اس کے اوپر بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے کہ ہماری زندگی میں کون سی چیز ہے جس کے اوپر ہم نے محنت کرنی ہے، کام کرنا ہے، کہاں پہنچنا ہے. ایک تو یہ موضوع ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور دوسرا یہ جو ایام جس کے اندر میں اور آپ موجود ہیں اس وقت، بی بی کی شہادت کی مناسبت سے وقت کے امام کے جد امجد امام دوہم کی شہادت کی مناسبت، اور رسول گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و دل فرج. ان چند موضوعات کو حاصل کرنے کے لیے، ان کے اوپر کچھ عرائض پیش کرنے کے لیے ہم نے ان پانچ دنوں میں موضوعات تقسیم کیے ہیں، تو انشاءاللہ آج کوشش کریں گے کچھ بنیادی موضوعات کے اوپر بات کریں، اور ہر روز کسی ایک موضوع کو لے کر اس کے اوپر عرائض پیش کریں گے. اس سے پہلے کہ یہ کام کریں، جہاں کہیں بھی پہلی دفعہ پہنچنے کا موقع ملتا ہے اس کے لیے ہم نے ایک عرائض کا مجموعہ بنایا ہوا ہے، جہاں کہیں پہنچتے ہیں پہلے وہ سیٹ پہلے ڈیلیور کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو. پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور انشاءاللہ اس کے بعد اپنے باقی عرائض پیش کروں گا. ایک بار پھر اپنی صحت و سلامتی کے لیے اور بالاخص وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم. جو عرائض جہاں کہیں بھی پہلی دفعہ پہنچتے ہیں وہ عرض کرتے ہیں، ان میں پہلا پوائنٹ اس اعتبار سے ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ کام کیا کام ہے، اور آیا اس کو عرف عام میں خطابت جسے کہتے ہیں اسے کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا. اس کے حوالے سے ہمارے ذہن میں کچھ بنیادی نکات تھے، کچھ آبزرویشنز تھیں، اور ان آبزرویشنز کے اوپر بیس کرتے ہوئے ہم نے اس طریقہ کار کا انتخاب کیا. میں اس سے پہلے کہ یہ بھی عرض کروں، ایک اور مطلب کی طرف آپ کی توجہ دلاتا چلوں، اور وہ ایک اچھا مقدمہ بن جاتا ہے، کام کہنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم اور آپ اپنی زندگی کی موجودہ صورتحال سے، خاص کر یہاں پر، عمومی طور پر یہاں پر، اور خاص کر اپنے اپنے علاقوں میں جہاں کہیں سے ہم آئے ہیں، آیا اس سے مطمئن ہو رہے ہیں کہ جو کچھ ہمارے اور دین کے انٹریکشن میں ہو رہا ہے آیا اس سے ہم مطمئن ہیں؟ تو اور اس اطمینان کا بھی ایک اسکیل بننا چاہیے، وہ یہ کہ کیا ہم اس بات پر مطمئن ہیں کہ 20 سال پہلے ہماری جو اخلاقی حیثیت تھی اب ہم اس سے بہتر جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور میں اسی طریقے سے سوچتا ہوں کہ 20 سال پہلے جو لوگوں کے دلوں میں اطمینان تھا، کیا ہم بہتر اطمینان پہ پہنچ گئے؟ 20 سال پہلے جو لوگوں کے درمیان تعلقات تھے، رشتے تھے، کیا اس سے بہتر رشتوں پر پہنچ گئے؟ تو تقریباً ان تمام پیرامیٹرز کے اندر جو اکثر ہم نے سنا ہے وہ یہی ہے کہ لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا ہے. یعنی جو ہمارے دلوں کے اندر اطمینان ہونا چاہیے تھا وہ اطمینان ابھی نہیں ہے، اور جو ہمارے رشتوں کے اور تعلقات کی پوزیشن ہونی چاہیے تھی وہ بھی ویسی نہیں ہے. اس طرح کی بہت سارے پیرامیٹرز. تو پھر میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کیا ایسا ہے کہ 20 سال میں جو ہم لوگوں نے دین کے نام پر محنت کی ہے، تبلیغ کی ہے، کیا اس میں کوئی کمی ہوئی کوانٹیٹی کے اندر؟ مثال کے طور پر خود اس جگہ کو آپ سوچ لیجئے، کیا 20 سال پہلے آپ کے ذہن میں کسی کے خواب میں بھی تھا کہ ایسا کام ہو سکے گا؟ میرا نہیں خیال کسی کے ذہن میں رہا ہو. اس وقت جو پوزیشن ہماری ہے دین کے نام پر، جو طاقت، جو اجتماع ہمارا ہے دین کے نام پر، میرا اپنے خیال ہے کہ 20 سال پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ابھی چند دن پہلے 40 کے ایام گزرے ہیں، اور 40 کے ایام پر جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی چاہنے والوں کی طاقت آپ نے دیکھی ہے اور پوری دنیا نے دیکھی ہے، 20 سال پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو اگر اس طرف سے دیکھیں تو الحمدللہ رب العالمین بہت ساری تبدیلیاں ہیں، مثبت تبدیلیاں. لیکن دوسری طرف سے دیکھتے ہیں تو وہ جو اندر کی کیفیت ہے اس میں تبدیلی، کوئی مثبت تبدیلی احساس نہیں کر پا رہے. تو ہمارے جیسے دین کے طالب علم کے لیے یہ کوشچن بننے لگتا ہے، وہ یہ کہ ایک طرف سے ہم دین کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، دین کی نشانیاں بڑھتی ہوئی دیکھتے ہیں، دین کے مراکز بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، دین کے اندر ہونے والے اجتماعات کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، اور دوسری طرف سے جو دین کے نام پر اثر ملنا چاہیے تھا اس اثر کو کم ہوتا دیکھتے ہیں. تو ایسا کیوں ہوتا ہے اور ہمیں کیوں سوچنا پڑتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس آدمی کا جو پروفیشن ہوتا ہے اور جو اس کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں وہ اسی کے حساب سے سوچنے کی کوشش بھی کرتا ہے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ اس سینٹر میں اگر کوئی داخل ہوگا اور وہ آرکیٹیکٹ ہوگا تو وہ یہ بعد میں دیکھے گا کہ یہاں پروگرام کون کون سے ہو رہے ہیں، پہلے تو وہ یہ دیکھے گا کہ یہاں پہ بلڈنگ کیسی بنی ہوئی ہے، کیونکہ وہ آرکیٹیکٹ ہے. اور اگر آپ مثال کے طور پر ڈاکٹر ہیں اور آپ کسی علاقے کے اندر گئے تو یہ آپ شاید بعد میں دیکھیں گے کہ یہاں پر مثال کے طور پر آپ کے رشتے دار کتنے ہیں، کیا ہو رہا ہے. شاید پہلے آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہاں پہ صحت کی کیفیت کیا ہے، ان کی صحتیں کیسی ہیں. تو ہم طالب علم ہیں، دین کے طالب علم. دین کے طالب علم ہونے کے ناطے جو ہمارے سامنے کوشچن آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہمارے اجتماعات، ہماری بلڈنگز، ہمارے جو بھی مجھے کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. اب میں آپ کو متصل کروں گا اس بات سے جو میں ہر جگہ جہاں پہ جہاں پہ جاتا ہوں وہ پہ کہا کرتا ہوں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اس موقع پر اپنے بچپن کو یاد کرنے کے لیے، خاص کر اپنی والدہ کو یاد کرنے کے لیے میں ریفرنس دیا کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم بچپنے سے مجلس میں الحمدللہ رب العالمین جایا کرتے ہیں، اور جب بہت چھوٹے تھے تو والدہ کے ساتھ خواتین کی مجالس میں جاتے تھے، جب بڑے ہوئے تو پھر مردانہ مجلسوں میں جانے کی کوشش کی. اور یہ بھی مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جب خواتین کی مجلسوں میں جاتے تھے تو ایک مجلس بھی نہیں جاتے تھے، 6-6 8-8 مجلسوں میں جاتے تھے. بعض وقت تھک بھی جاتے تھے، بعض وقت تھک بھی جاتے تھے، لیکن ایک عجیب بات تھی وہی کہ وہ خواتین نہیں تھکتی تھیں، یہ ان کی عجیب بات تھی. تو مجھے یوں احساس ہوتا تھا کہ ابھی بھی ہوتا ہے، اور اس کو اعتراف کرتا ہوں کہ شاید اعضا کا جتنا کام خواتین نے سنبھالا ہوا ہے شاید مردوں نے نہیں سنبھالا ہوا، ان کا کنٹریبیوشن اس معاملے میں زیادہ ہے میرا اپنے خیال ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد عجل فرج. لیکن پھر ایک اور مشکل پیش آئی، وہ یہ کہ جب والدہ نے دیکھا کہ یہ لوگ مردانہ مجلسوں میں جاتے ہیں تو ان کو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ یہ واقعی جاتے بھی ہیں یا نہیں جاتے ہیں، ڈر لگا رہتا تھا. تو جب خواتین کی مجلس میں جاتے تھے تو وہ کچھ نہیں پوچھتی تھیں، لیکن جب مردانہ مجلسوں میں جانا شروع ہوئے تو انہوں نے پھر ایک بات پوچھنا شروع کی، آج مجلس میں کیا ہوا؟ اور یہ ابھی مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اپنی مجلس کے بارے میں نہیں پوچھا کرتی تھی، مردانہ مجلس کے بارے میں پوچھا کرتی تھی، شاید ان کو اطمینان تھا کہ وہ تو وہاں پہ تھے ہی. اب جو پرابلم ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ وہ پوچھتی تھی کہ وہاں کیا ہوا، تو ہم ان کو بتاتے تھے کہ بھائی اس طرح سے سلام پڑھا گیا، یہ مرثیہ ہوا، پھر مولانا صاحب نے مجلس پڑھی، تو وہ پوچھتی تھی کہ لوگوں کا ریئیکشن کیسا تھا، تو بتاتے تھے کہ بہت تعریفیں کر رہے تھے لوگ، بہت زیادہ نعرے بھی لگ رہے تھے، اور اس میں کبھی کبھی ان کو کر کے ہی بتاتے تھے کہ کیا ہو رہا تھا. لیکن اس میں مشکل یہ پیش آتی تھی کہ اگر وہ کبھی پوچھ بیٹھتی تھیں کہ انہوں نے کہا کیا تھا، تو یہ بہت ٹف ٹائم تھا. اچھا شروع میں تو یوں لگا کہ شاید چونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا بولیں کہ کیا کہا. پھر جب اگلی دفعہ جانے لگے تو دیکھا کہ نہیں اس دفعہ غور سے سنیں گے کہ کیا کہا، تو غور سے بھی سنا، اس وقت سمجھ میں بھی آ رہا تھا، تعریف بھی کرتے تھے، لیکن گھر آ کے جب دوبارہ پوچھتی تھیں کہ کیا کہا تو پھر دوبارہ سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ معاملہ کیا ہے، کیونکہ جب وہاں بیٹھے ہوتے تھے تو لگتا تھا کہ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن باہر جا کر اگر کوئی پوچھتا تھا کہ انہوں نے کیا کہا تو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایک گھنٹے میں ہوا کیا تھا آخر. پھر مجھے ایک اور بات سمجھ میں آئی کافی عرصے کے بعد کہ ہم کہیں پر وقت ضائع کر رہے ہیں، کسی ایسی جگہ پر جو سبسٹینشل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک گھنٹے کے بعد یہ پوچھے کہ آپ نے ایک گھنٹے میں کیا سیکھا، اب جواب بہت سخت ہے، اور صرف ہمارے لیے سخت نہیں تھا، بڑوں بڑوں کے لیے سخت تھا. اور اگر کوئی ان سے پوچھے کہ کیا ایک گھنٹے میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو ان کو اتنا سمجھ میں آ رہا تھا کہ ان کو زمین پہ بیٹھنے کا بھی دل نہیں چاہتا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا. پھر ہم نے اس کے اوپر اور غور کیا کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، تو ہم نے اندازہ لگایا کہ شاید ایک گھنٹے کی مجلس میں زیادہ بڑا وقت ایسی چیزوں پہ لگ رہا ہے کہ جو سبسٹینشل نہیں ہے، سبسٹینشل نہیں تھی. اور اس کے بعد مجھے ایک اور بات سمجھ میں آئی جو میں اپنی طالب علمی کے ساتھ اس کے اندر اور زیادہ بڑھتا رہا، وہ یہ ہے کہ شاید ہم کچھ ایسی چیزوں کو پرائیورٹی دے رہے ہیں جن کو ہمیں پرائیورٹی نہیں دینی تھی. اب اس بات کو ظاہر ہے کہ کنوے کرنا یہاں پر تو کافی آسان ہے، اپنے علاقوں میں کافی مشکل بنتا ہے، لیکن ہم وہاں پہ بھی کنوے کر دیتے ہیں. وہ کس طرح کنوے کرتے ہیں؟ پھر وہ رسول اللہ کے ایک واقعے کو استعمال کر کے عرض کر رہے ہوتے ہیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد و آجل فرج. تو ہم نے اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ اللہ کے رسول نے جو اپنی زندگی میں طریقہ کار دکھایا ہے، اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی درس ہوگا ہمارے لیے. تو اللہ کے رسول آیا اپنی زندگی میں مہارتوں کو، ایکسپرٹیز کو اہمیت دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ کیونکہ اب تو پوری دنیا کے سامنے واضح ہے، 1400 سال گزر گئے اس زمانے سے، اب تو ماڈرنائزڈ ہیں ہم سب لوگ، اور میرا اپنے خیال ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ہوگا جو ایکسپرٹیز کو اہمیت نہ دیتا ہو. لیکن میں نے اپنے طور پہ پوچھنے کی کوشش کی کہ اللہ کے رسول بھی اپنے زمانے میں 1400 سال پہلے آیا ایکسپرٹیز کو اہمیت دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ آیا وہ لوگ سکھانے میں کچھ لوگوں کو ماہر بناتے تھے، اسپیشلسٹ بناتے تھے یا نہیں بناتے تھے؟ تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ لوگ ایکسپرٹیز کو اہمیت بھی دیتے تھے اور ماہر بناتے بھی تھے، ماہر بناتے بھی تھے. ہمارے پاس موجود ہیں، بہت ساری روایات موجود ہیں، بالکل بریفلی اگر دیکھیں تو ہمارے پاس ایسا موجود ہے کہ جو ہمارے آئمہ کے شاگرد حضرات تھے، جو ان کی روایتوں کو لکھا کرتے تھے، ان سے سیکھا کرتے تھے، ان میں مختلف فیلڈز کے ایکسپرٹس موجود تھے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اگر ایک فیلڈ کا ایکسپرٹ امام سے کوئی ایک سوال کہتا تھا، جواب لیتا تھا، اور دوسرا آدمی جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ نہیں ہوتا تھا وہ یہ کہے کہ میں بھی یہ جواب سیکھ لوں، امام فرماتے تھے نہیں آپ یہ نہیں سیکھے گا. یعنی انہوں نے لیولز بنائے ہوئے تھے کہ اگر ہشام بن عبد الملک نے عقائد کے بارے میں ایک سوال کیا، امام نے ایک جواب دیا، اس نے پوچھا، ہشام نے پوچھا کہ مولا ہمارے ہاں کچھ لوگ مخالفین یہ اعتراض کرتے ہیں، امام نے فرمایا ان کو یہ جواب دے دو. ایک اور آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ مولا ہمارے علاقے میں بھی کچھ لوگ یہی اعتراض کرتے ہیں، امام فرمایا کہ آپ یہ جواب نہیں دیجئے گا. تو وہ بہت حیران ہوا، اس نے کہا کہ مولا جو آپ فرمائیں گے میں وہی کروں گا، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ہشام یہ جواب دے سکتا ہے، میں کیوں نہیں دوں؟ تو امام نے فرمایا کہ ہشام اس کے بعد والے سوال کو سنبھال لیں گے اور آپ اس کے بعد والے سوال کو نہیں سنبھال پائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اسپیشلسٹ تھے. ہشام بن عبد ہشام بن حکم اسپیشلسٹ تھے عقائد کے. تو آیا رسول اللہ اہمیت دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ تو یقیناً اہمیت دیتے تھے. تو پھر میں ایک اور بات سوچتا ہوں کہ رسول اللہ آیا اپنے اصحاب کو جب کوئی کام دیتے تھے تو ایکسپرٹیز کے ان کی اہمیت دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ اس میں بھی دیتے تھے. فتح مکہ کے بعد مکہ کا گورنر 17 سال کا ایک لڑکا بنایا اللہ کے رسول نے, صرف اس کی ایکسپرٹیز کی وجہ سے, مہارتوں کی وجہ سے. تو پھر میرے سامنے ایک اور سوال آیا, وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے اناؤنسمنٹ کے لیے جب حضرت بلال کا انتخاب کیا تو ان کی کن ایکسپرٹیز کے اوپر اعتماد کیا, جبکہ ان کے اندر اناؤنسمنٹ کی کوئی بھی خاصیت موجود نہیں تھی؟ یعنی مثلا ہم لوگ جب اناؤنسمنٹ کرنے لگتے ہیں تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو جس زبان میں اناؤنسمنٹ ہونے والا ہے وہ زبان آتی ہے یا نہیں آتی ہے. مثلا اگر آپ نے انگلش میں اناؤنسمنٹ کرنا ہے تو آپ کسی ایسے کو نہیں بھیجیں گے جس کو انگلش نہیں آتی ہوگی. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی آواز اچھی ہے یا نہیں ہے, اس کا حال حلیہ اچھا ہے یا نہیں ہے, سوشلی ایکسیپٹڈ ہے آدمی یا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے جب حضرت بلال سے کہا کہ آپ اذان دیں تو ان میں سے کسی کا بھی خیال نہیں کیا. تو اللہ کے رسول نے ان کی کس مہارت پہ اعتماد کیا؟ اور ہم یہ جان چکے ہیں, میں نے بہت تیزی سے اس بات کو گزارا کہ اللہ کے رسول مہارتوں پر اعتماد کرتے تھے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ صاحب شرمندہ کرنے کے لیے تشریف لا گئے بھون کی تشریف آوری پر, ایک بار پھر برکتوں کے حصول کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. تو ہم نے سوچا کہ اللہ کے رسول نے حضرت بلال کی کن مہارتوں پہ اعتماد کر کے ان سے کہا کہ آپ اذان دیں؟ نہ ان کی آواز اچھی تھی, نہ ان کی اناؤنسمنٹ کا پروناؤنسیشن اچھا تھا ان کا, اور نہ ان کا کوئی سوشل اسٹیٹس تھا, اور نہ شکل صورت ہی کوئی بہت زیادہ اچھی رہی ہوگی. تو صرف ایک بات سمجھ میں آئی, وہ یہ کہ نہیں, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اناؤنسمنٹ ہے یہ کوئی روٹین کا اناؤنسمنٹ نہیں ہے, یہ ایک دعوت ہے, اور اس دعوت کے لیے ہمیں آواز نہیں بلکہ ان کی اندر کی نورانیت درکار ہے. یہ بلال حبشی اس فیلڈ کے ماہر ہیں, ان کے اندر نہ آواز ہے, نہ لباس ہے, نہ تلفظ ہے, نہ لہجہ ہے, نہ مقام ہے, لیکن نورانیت میں بلال حبشی ماہر ہیں. ان کو نورانیت چاہیے تھی اس مقام کے لیے, اللہ کے رسول نے اس لیے ان کا انتخاب کیا. میں آپ سے ایک سوال کروں گا, ہمیں ممبر کے لیے نورانیت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو ہم نے اس کا خیال کیوں نہیں کیا؟ یہ مجھے سمجھ میں آنا شروع ہوا. وہ ایک جو ہم سے سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہم نے اکثر و بیشتر, نہ 100%, اکثر و بیشتر, زیادہ تر ممبر پر بٹھانے سے پہلے جو اسٹینڈرڈز بنائے وہ اللہ کے رسول کے اسٹینڈرڈز نہیں تھے. اللہ کے رسول نے حضرت بلال حبشی کے اندر نورانیت دیکھی اور ہم نے معمولاً, بہت معذرت کے ساتھ, صرف خطابت دیکھی. اچھا پھر ایک اور بات مجھے سمجھ میں آئی, وہ یہ کہ آپ جب بھی دین کے بنائے ہوئے اسٹینڈرڈز پر کمپرومائز کریں گے آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا, یہ ہوگا. آپ جب بھی دین کے بنائے ہوئے اسٹینڈرڈز پر کمپرومائز کریں گے کوئی نہ کوئی نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا. تو اللہ کے رسول نے کیا دیکھا؟ اللہ کے رسول نے تقویٰ دیکھا, ہم نے معمولاً کیا دیکھا؟ اللہ شاہد ہے, اپنے آپ سے پوچھئے گا, برصغیر پاک و ہند میں اور اب زیادہ تر انگلش اسپیکنگ کمیونٹیز کے اندر بھی, آیا ہم نے کسی کو ممبر پہ بٹھانے سے پہلے اس کا تقویٰ دیکھا؟ زیادہ تر نہیں, کہیں کہیں دیکھا بھی, زیادہ تر نہیں دیکھا. تو کیا دیکھا پھر؟ یہ دیکھا کہ یہ پبلک کو انوالو کر لے گا یا نہیں کرے گا, زیادہ تر یہ دیکھا, پبلک کو اٹریکٹ کرے گا یا نہیں کرے گا. اگر پبلک کو اٹریکٹ کر لے تقویٰ تو وہ ہے کہ آ ہی جائے گا, اور نہیں بھی آیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے یوں سوچا, اس کا ہمیں نقصان اٹھانا پڑا. ہم نے تقویٰ پہ کمپرومائز کیا اور اس کے ریزلٹ میں علم خود بخود کمپرومائز ہو گیا, کیونکہ خدا نمتان نے تقویٰ اور علم کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھا تھا, اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو خدا تمہیں سکھا دے گا. تو ہم نے جیسے تقوی پہ کمپرومائز کیا، علم پہ خود بخود کمپرومائز ہو گیا. اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہماری تعداد بڑھتی چلی گئی اور ہمارا علم گھٹتا چلا گیا. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ دین سے جو کچھ ہمیں ملنا چاہیے تھا وہ سب ملنا ختم ہو گیا. وہ دلوں کو اطمینان، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ دلوں کی محبت، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، وہ سب کا سب ہمارے ہاتھ سے نکلتا چلا گیا. جو میں نے اتنا لمبا مقدمہ آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کیا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے خطابت نہیں آتی. میں نے اس لیے عرض کیا، اور نہ فقط یہ کہ خطابت نہیں آتی، کوشش بھی نہیں کروں گا کہ خطابت کروں، یہ کام نہیں کروں گا. صرف ایک کام کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ اہل بیت کی تعلیمات میں سے چند پوائنٹس کا انتخاب کر کے سادہ سلیس زبان میں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا. اور اس سے ہم کیا کوشش کریں گے؟ اس سے کوشش کریں گے کہ چند قدم ہم بھی اہل بیت سے نزدیک ہوں، چند قدم آپ بھی اہل بیت سے نزدیک ہو سکیں انشاءاللہ تعالی، اور آپ کے صدقے میں ہم اور زیادہ نزدیک ہوں گے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. یہ پہلا پوائنٹ تھا. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہمیں تھوڑی سی طبیعت میں پرابلم ہو رہی ہے، اور شاید اس سفر کا اثر ہے، نہیں معلوم کس چیز کا اثر ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہم نے ہمیشہ کوشش یہ کی کہ جب آپ یہاں پہ تشریف لائیں تو آپ کا ایک علمی سطح ہوگی، آپ کا علم کا ایک مقام ہوگا، اور جب آپ واپس جائیں گے تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. تو ہم نے کوشش یہ کی کہ صرف علم میں اضافہ نہ ہو بلکہ عمل میں بھی اضافہ ہو. علم اور عمل کا رشتہ ایک دوسرے سے نہیں ٹوٹنا چاہیے. میں آپ سے بہت معذرت چاہوں گا، تھوڑا سا مجھے منہ پہ پانی ڈالنا پڑے گا، تھوڑا سا چکر آ رہا ہے مجھے، ٹھیک ہے؟ میں بہت معذرت چاہ رہا ہوں آپ کو، تھوڑا سا آپ کو بریک دلواؤں گا، میں جا کے منہ پہ پانی ڈالوں گا، چونکہ میں فیل کر رہا ہوں کہ شاید کچھ غلط ہو رہا ہے. درود بھیجے گا محمد، یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن میں ابھی اگر میں کنٹرول نہیں کروں گا تو مجھے ایک دفعہ 10-15 سال پہلے کا سین یاد ہے کہ میں نیچے گر گیا تھا، تو میں اس کا رسک نہیں لوں گا. آپ سے 5 منٹ کا بریک لوں گا، بہت معذرت کے ساتھ.
صلوات. شہ پر کہا یہ زینب نے قبر شہ پر بتاؤ کیا کیا سنا بھیا کہا یہ زینب نے قبر شہ پر کہا یہ زینب نے قبر شہ پر بتاؤ کیا کیا سنا بھیا میں ساتھ لائی ہوں چند تحفے میں ساتھ لائی ہوں چند تحفے جو تم کہو تو دکھاؤں بھیا کہا یہ زینب نے قبر شہ پر کہا یہ زینب نے قبر شہ پر بتاؤ کیا کیا سنا بھیا تمہارے سینے پر سونے والی تمہارے سینے پہ سونے والی لاج میں آرام کر رہی ہے جو میرا باس اس کو پوچھے کہاں سے بچی کو لاؤں بھیا کہاں یہ زینب قبر شہ پر کہاں یہ بتاؤ کیا کیا سن دیار کوفہ میں ہم جو پہنچے دیار کوفہ میں ہم جو پہنچے تو دار بابا کا یاد آیا بہن نے کیا انقلاب دیکھا جو تم کہو تو دکھاؤں بھائی یا کہا یہ بتاؤ کیا جو میرا والی مجھے بلائے جو میرا والی مجھے بلائے تو مجھ پائے گی ایک قیامت ہے بازوں پر نشا رسن کے تو کام نے کیسے جاؤں بھائی یا کہا یہ پر کہا یہ زینب بتاؤ کیا لحد پا اما کی جاؤں گی میں لحد پا اما کی جاؤں گی میں تمہارا کرتا سپرد کرنے جو تم کہتا سلام کر کے میں بازوں کو دکھاؤں بھائی یا کہا یہ زینب نے قبر شہ پر کہا یہ زینب بتاؤ کیا کیا سناؤں بھیا. صلوات.
محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا. محمد وعلى محمد صلی علی محمد وعجل فرجہم. میں نے ابھی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 10-15 سال پہلے کچھ ہوا تھا, مجھے یاد آیا کہ نہیں 2 سال پہلے بھی ہو گیا تھا, اور اس میں ہوا یہی تھا کہ ٹیمپریچر کچھ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا اسپیچ کے دوران, اور اس وقت پھر مشکل ہو گئی تھی. تو اس کے بعد پھر مجھے کسی نے ریکمینڈ کیا جو وہیں پہ موجود تھے ڈاکٹر, ایمرجنسی کے ہی تھے, کہ اگر آپ اس سمٹم کو دوبارہ دیکھیں تو بلا تکلف بریک لے کر آپ منہ پہ اچھی طریقے سے پانی ڈال لیں, تو یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا نارمل ہو جائیں پھر دوبارہ شروع کر لیجیے گا. اگرچہ بہت ہی نامعقول سا ایک کام ہوتا ہے ظاہری طور پر, لیکن یہ مجبوری کی وجہ سے مجھے کرنا پڑا. امید ہے کہ آپ لوگ معاف فرمائیں گے انشاءاللہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. بلا تمہید اسی کو وہیں سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. تو جو کچھ ہمیں سمجھ میں آیا اس وقت وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس علمی سطح لوگوں کی بڑھ رہی ہے لیکن عمل کی دنیا سے رابطہ کم ہوتا جا رہا ہے. جو کوئی بھی قوم یہ نہیں کر سکتی کہ اس کی علمی سطح بڑھتی رہے اور عمل پہ توجہ نہ دے. علم عمل کے لیے ہوتا ہے, اور اگر علم ہو رہا ہو اور عمل نہ ہو رہا ہو تو پھر ایک بات یقینی ہے, جس کو ہم علم سمجھتے ہیں وہ علم نہیں ہوتا ہے. اگر علم ہوتا تو عمل کو ساتھ لے کے آتا, جیسے کہ قرآن کریم ہمیشہ ہمیشہ جہاں کہیں فرماتا ہے الذین آمنوا, اگلا جملہ بلا استثنا فرماتا ہے وَعَمِلُ الصَّالِحَات, جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا. اس کا مطلب ہے ایمان عمل سے دور نہیں ہو سکتا. تو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر علم بڑھ رہا ہے اور عمل نہیں بڑھ رہا ہے, تو ہمیں فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ جس کو ہم علم کہہ رہے ہیں یہ علم نہیں ہے, یہ علم کے نام پر کوئی اور ظاہری شکل ہے. اصلی علم ہوگا وہ ہمیشہ عمل کے ساتھ ہوگا. یہ دوسری بات تھی. تو ہم نے کوشش یہ کی کہ نمبر ایک جو پہلے عرض کیا, خطابت نہیں کریں گے, زیادہ توجہ نہیں دیں گے, اور دوسری بات یہ تھی کہ عمل کے اوپر اصرار کریں گے کہ عمل ہونا چاہیے, اور آخری بات وہ بھی میں تیزی سے عرض کر دوں, آج کا آدھا وقت تو آدھے سے زیادہ وقت اس کام میں نکل گیا. آخری بات یہ تھی کہ ہم نے بچپن سے ایک مجالس کا انداز دیکھا ہے, جہاں جاتے تھے یہی ہوتا تھا, اور وہ ہوتا یہ تھا کہ اس کے اندر کچھ لوگوں کو سنانے کی کوشش کی جاتی تھی جو یہاں پر بیٹھے بھی نہیں ہوتے تھے. معمولاً مثلاً ایسا کہا جاتا تھا فلان لوگ یوں, اور اشارے وغیرہ ایسے لوگوں کے لیے ہوتے تھے جو یہاں بیٹھے نہیں ہوتے تھے. اور ہم نے ایک بات احساس کی, وہ یہ کہ ہم زیادہ تر ان لوگوں کو سنانے کے لیے کہہ رہے ہیں جو یہاں بیٹھے ہی نہیں ہیں, اور جو یہاں بیٹھے ہیں ان کو سنانے کے لیے کچھ کہہ نہیں رہے. تو ہم نے ان لوگوں کو سنایا جو یہاں نہیں ہیں, اور جو یہاں ہیں ان کو سنانے کے لیے ہم نے کچھ کہا ہی نہیں. تو پھر ایک اور بات سمجھ میں آئی, وہ یہ کہ یہ ایک اور وجہ ہے جس سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے, وہ یہ کہ آپ ان لوگوں کو سنا رہے ہیں جو یہاں نہیں ہیں, اور جو یہاں ہیں ان کے کام کی آپ کوئی بات نہیں کر رہے. تو ہم نے اس کو تبدیل کیا, اور ہم نے کہا کہ ہم ان لوگوں کو اب نہیں سنائیں گے یہاں پہ نہیں بیٹھے ہوئے, ان لوگوں کو سنائیں گے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ بھئی جو یہاں بیٹھا ہے اس کو کوئی فائدہ ہوگا, اور جس نے سننا ہوگا, جو باہر نہیں سننا چاہ رہا ہے وہ ویسے بھی نہیں سنے گا. آپ اس کے کان میں بھی اگر لاؤڈ اسپیکر لے جا کے لگا دیں گے وہ پب بھی نہیں سنے گا. تو اس کے اوپر ہم مزید محنت نہ کریں, اس کے لیے کچھ اور فورمز بننے چاہیے جہاں پہ جا کے ان سے ڈائلاگ ہونا چاہیے, گفتگو ہونا چاہیے. لیکن جو یہاں پہ نہیں بیٹھا اس کو سنانے کے لیے بہت زیادہ ہم محنت نہیں کرنی چاہیے, آواز اتنی دور نہیں جا پائے گی اور وہ سنے گا بھی نہیں. میں نے عرض کیا اس کے لیے کوئی اور فارم ہونا چاہیے, ہمیں اپنے دوستوں سے بات کرنی چاہیے. یہ تین باتیں تھیں جو میں جہاں پہلی دفعہ حاضر ہوتا ہوں عرض کیا کرتا ہوں. اس کو عرض کرنے کے بعد اب اس گفتگو کے اوپر واپس آتے ہیں, وہ یہ کہ ہم دین کو کس انداز میں دیکھنا چاہیں گے اور ان عظیم شان ہستیوں کے شہادت اور تواریخ کے پس منظر کے اندر. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پھر ایک سوال سے شروع کرتے ہیں, دین سے ہماری توقع کیا ہے, دین سے ہماری ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ دو تین طرح سے لوگ ہو سکتے ہیں. ایک وہ گروہ ہے جس کی دین سے ساری توقع چند مراسم کے پورے ہونے میں ہے, اس سے زیادہ توقع نہیں ہے. مثلا اگر تھوڑا سا ہارش ہو تو معذرت چاہتا ہوں پہلے سے ہی, جو لوگ معمولاً دینی مراکز میں جاتے ہیں, آپ اپنے آپ سے پوچھئے گا یہ اپنی دانست میں کچھ دے رہے ہوتے ہیں یا کچھ لے رہے ہوتے ہیں, کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ جو دے رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہے اور جو لے رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ تو مثلا میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں یہ وقت دے رہے ہوتے ہیں اور کسی طور پر اپنے کچھ اور ریسورسز بھی دے رہے ہوتے ہیں, لے کیا رہے ہوتے ہیں؟ اور جو چیز لے رہے ہوتے ہیں آیا دین سے یہی لینا چاہیے یا اس کے علاوہ کچھ اور لینا چاہیے, کیا لینا چاہیے؟ مثلا اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ دین سے کیا لے رہے ہیں, ایک اور ایکسرسائز کر سکتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ دین کے نام پر دعائیں مانگتے ہیں انہیں دیکھیے گا دعائیں کیا مانگتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ لوگ دین سے یہ لینے آئے ہیں, دین سے یہ مانگ رہے ہیں, پھر وہ دین ان کو دے دے تو وہ خوش ہیں, اور اگر وہ نہ ملے تو وہ خوش نہیں ہوں گے. یہ لوگ کیا مانگنے آئے ہیں, دین سے کیا لینے آئے ہیں؟ تو یہ کام اچھا تو نہیں ہے کہ مثلا کوئی دعا مانگ رہا ہے اور میں کان لگا کے سنوں کہ وہ دعا میں کیا مانگ رہا ہے. لیکن زیادہ تر لوگ کیا مانگ رہے ہیں؟ زیادہ تر لوگ مثال کے طور پر کسی کا گھر چھوٹا ہے وہ بڑا گھر مانگ رہا ہے, کسی کی جاب میں تنخواہ کم ہے وہ تنخواہ میں انکریمنٹ مانگ رہا ہے, کسی کو بونس چاہیے, کسی کو بزنس چاہیے, کسی کو اولاد چاہیے, کسی کو ترقی چاہیے, کسی کو بیماری سے نجات چاہیے. اپنے آپ سے پوچھے گا ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں مولا ہم آپ کے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں, ہمیں آپ سے پیسہ نہیں لینا ہے, ہمیں آپ کی خدمت میں اس پیسے کو استعمال کرنا ہے. کتنے لوگ ہیں؟ اور ایک آخری بات اس سلسلے کو اگر اور زیادہ ہم بہتر سمجھنا چاہیں, وہ یہ کہ میں اگر دین کے نام پر کسی مشکل میں پڑوں تو کیا ان سے یہ نہیں کہتا کہ مولا مجھے نجات دیں؟ میں پاکستان میں رہتا ہوں, تقریباً ہمیشہ وہاں پر جان کا ایک خطرہ لگا رہتا ہے, تو اگر میں کسی مشکل میں پڑوں تو میں کیا کروں گا؟ میں ان سے کہوں گا کہ آپ کی وجہ سے میں مشکل میں پڑا ہوں, آپ مجھے نجات دیں. میں سوچتا ہوں حضرت میں سے میں تمبار میں یہ کام کیوں نہیں کیا. ہمارے پاس روایات کے مطابق تین دن تک سولی پہ چڑھے رہے ہیں, تین دن تک, سولی پھانسی نہیں ہوتی ہے. میں ہمیشہ جگہ جہاں جہاں جاتا ہوں اس کو تذکرہ کر رہا ہوتا ہوں اگر یہ ذکر آتا ہے بیچ میں. سولی پھانسی نہیں ہوتی, پھانسی پہ انسان چار پانچ منٹ میں فارغ ہو چکا ہوتا ہے, یہ سولی ہوتی ہے, اس میں تین تین دن لگتے ہیں. ایک تنے کے اوپر باندھ دیا جاتا ہے سورج کے رخ کے اوپر اور کمر میں خنجر گھونپ دیا جاتا ہے, پھر اس سوراخ کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ خون بہنے سے مر نہ جائے, خون رسے, ہلکا ہلکا نکلے. پھر اس کو کھانا پانی کچھ نہیں دیا جاتا, یہ اوپر ہوا میں سورج کے رخ کے اوپر لٹکا ہوا ہوتا ہے, اس کا خون رس رہا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ جان دیتا ہے. مثلا میں تمار کو تین دن لگے ہیں. اچھا, اس تین دنوں کے اندر دوسرے دن ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر کھال کو سی دیا گیا تھا اور تیسرے دن منہ میں لگام لگائی گئی تھی. اور منہ میں لگام لگائی جاتی تھی اس کی بھی داستان اگر میں عرض کرنے کی جسارت کروں, اس طرح سے کیا جاتا تھا کہ زبان کو منہ سے باہر نکال کر جیسے جانور کے منہ میں لگایا جاتا ہے, اس کے بیچ میں ایک سوئی ہوتی تھی, نیڈل ہوتی تھی جو زبان میں پرو دی جاتی تھی, اور یہ جب پورے منہ سے کھینچ کر پیچھے جائے کر جاتی تھی تو سوئی گردن کے پیچھے سے باہر نکلتی تھی.
اس عالم میں حضرت مسیح میں تمام نے 3 دن گزارے ہیں، تو میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا ان 3 دنوں میں انہوں نے ایک دفعہ بھی مولا امیر المومنین سے کہا کہ مولا میری مدد کریں، مجھے نیچے اتاریں؟ کہا یا نہیں کہا؟ اگر ایک دفعہ بھی کہہ دیتے تو میرا اپنے خیال ہے کہ مولا فوراً نیچے اتار دیتے، انہوں نے کیوں نہیں کہا؟ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو پہلی مشکل میں پڑتے ہیں تو کہتے ہیں مولا اس سے نجات دے دیں. تو مجھے سمجھ میں آیا کہ ہم لوگوں کا پرسپشن دین کے بارے میں وہ نہیں ہے جو ان کا پرسپشن ہے، وہ دین کو کسی اور طرح دیکھ رہے ہیں، ہم دین کو کسی اور طرح دیکھ رہے ہیں. ہمیں اس کو صحیح کرنے کی ضرورت پڑے گی. تو اس کا جو سولوشن سمجھ میں آتا ہے وہ یہ دیکھنا پڑے گا ہمارا دین سے انتظار کیا ہے، ہم دین سے کیا چاہ رہے ہیں، اور جو کچھ ہم لے رہے ہیں آیا واقعی یہی دین سے لینا چاہیے، دین سے ہمیں کچھ اور لینا چاہیے تھا، دین سے ہمیں کسی اور طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے تھا. اسے ایک پوائنٹ کیوں کسی طریقے سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. جو مجھے سمجھ میں آتا ہے اس آخری پوائنٹ کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے ہم دین کو اپنی زندگی کی مشکلات کے نظریاتی حل کے طور پہ نہیں دیکھتے، جادوئی حل کے طور پہ دیکھتے ہیں. نظریے سے حل نہیں کرنا چاہتے، جادو سے حل کرنا چاہتے ہیں. ایک واقعہ عرض کرتا ہوں بہت مختصر. ڈنمارک میں تھا میں ایک دفعہ، وہاں پہ ایک بندے خدا میرے پاس آیا، اس نے مجھے پتہ نہیں کیا بتایا، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں اسپین سے آیا ہے یا پرتگال سے آیا ہے، کافی فاصلے سے. کہنے لگا کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں. تو میں کہا ہاں بولے میں سن رہا ہوں. تو انہوں نے بتایا کہ میں اس مشکلات میں ہوں، بڑی مشکلات کا ایک لمبی فہرست بتائی، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا. میں اس کو سنتا رہا اور کافی دیر سننے کے بعد مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں میرا رول کیا ہے، یعنی یہ مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں. تو میں نے تھوڑی دیر بعد ان سے کہا، میں نے کہا برادر میں آپ کی پرابلمس کو سنا ہے، اب آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ جو اتنی دور سے آئے ہیں یہاں پر آپ مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا مولانا کچھ اس کے بارے میں مجھے بتائیے. تو میں نے اندازہ لگایا کہ مجھے تھوڑا تفصیل سے ان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. میں نے کہا برادر اس کے لیے میرا اپنے خیال ہے کافی وقت چاہیے ہوگا. انہوں نے کہا مولانا اتنا وقت تو میرے پاس نہیں ہے، ایک تعویذ دے دیں گے. صحیح ہے، یہ ہمارا بیہیویئر ہے. ہم دین کو نظریے کے ذریعے سے مشکل حل کرنے والا نہیں دیکھتے، ہم دین کو اس غیر معمولی اثر کے ذریعے سے مشکل حل کرنے والا دیکھنا چاہتے ہیں. دین آئے یہ کرے مجھے بتائے زندگی کیسے گزرتی ہے، زندگی گزارنے کے اصول کیا ہیں، تمہیں کون سے اخلاقیات لینے، کون سے عقائد لینے، یہ سب دین کرے، مجھے یہ نہیں چاہیے. مجھے کیا چاہیے بقول اس بندہ خدا کے، مولا یہ لمبی باتیں تو بہت لمبی ہو جائیں گی، دعا دیں میں جاؤں گھر، ختم ہو گیا معاملہ. میں اپنے آپ سے سوچتا ہوں کیا واقعا اللہ کے رسول نے ہمیں جو دین دیا تھا اس سب کا جو رزلٹ نٹ شیل میں وہ یہ تھا کہ چند دعائیں پڑھ لینا معاملہ ختم ہو جائے گا؟ آیا یہ تھا؟ اگر یہ ہوتا تو پھر اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ تعالی، صد نعوذ باللہ تعالی، 23 سال محنت کرنے کے بجائے چند دعائیں ہمیں ہاتھ میں دے دینا چاہیے تھا، معاملہ ختم. یا مثلا ہم سے کہتے ہیں یہ جو مولانا حضرات لمبی لمبی تقریریں کرتے رہتے ہیں، مجلس میں پڑھتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا تبلیغات کرتے رہتے ہیں، سینکڑوں کتابیں لکھتے رہتے ہیں، ان سب کتابوں کی جگہ یہ سب ختم کرو، 2 صفحے کی ایک دعا دے دیتے ہیں صبح شام دوپہر، وہ تینوں وقت تم دعا پڑھ لینا، تمہاری زندگی کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی، معاملہ ختم ہو جائے گا. آیا دین یہ ہے یا وہ ہے؟ تو میں کہوں گا ایک سینس میں دونوں ہے. دعا بھی چاہیے لیکن نظریہ چاہیے، آئیڈیالوجی چاہیے، آپ کا لائف کے بارے میں پرسپشن کیا ہے، یہ بھی دین بتائے گا. آپ کی لائف کے پرنسپلز کیا ہونے چاہیے، یہ دین بتائے گا آپ کو. رولز کیا ہونے چاہیے، دین بتائے گا آپ کو. اور اگر آپ یہ سب نہیں لیں اور آپ کہیں دین مجھے بس ایک دعا دے دے اور معاملے کو ختم کرے، قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں 30 سال ہو گئے مجھے طالب علم بنے ہوئے، یہ جو دین ہم بات کر رہے ہیں یہ دین وہ نہیں ہے. پھر یہ دین جادو نہیں ہے، یہ دین زندگی گزارنے کا نظریہ ہے. ہم نعوذ باللہ تعالی اس کو جادو سمجھنا چاہتے ہیں. جادو کیوں سمجھنا چاہتے ہیں؟ شارٹ کٹ. ہم لوگ زندگی میں شارٹ کٹس چاہیے. دین شارٹ کٹ نہیں دے گا, دین راستہ دے گا. اس راستے پہ عمل کریں گے دین ریزلٹس دے گا, اس راستے پہ عمل نہیں کریں گے ریزلٹس نہیں دے گا. یہ وہ مصیبت ہے جو ہماری سوسائٹی کے اندر آئی ہوئی ہے. دین کے بارے میں لوگوں کے اندر اٹریکشن ہے, لوگ دین کی طرف جانا چاہتے ہیں, لیکن جو مشکل بنی ہوئی ہے وہ یہ کہ جس طرح سے دین کو لینا چاہ رہے ہیں, دین وہ نہیں ہے, دین کچھ اور ہے. دین زندگی کو کسی اور طریقے سے تبدیل کرتا ہے, اور جب تک یہ پرسپشن ہمارا دین کے بارے میں صحیح نہیں ہوگا ہمارے ساتھ مشکلات بڑھتی رہیں گی. اور یہی مشکل ان علاقوں میں ہے جہاں پہ دین کثرت سے ہے, مثلا پاکستان ہندوستان کے اندر جہاں پہ ہم لوگوں کی کمیونٹیز ہیں جہاں پہ دیندار لوگ کافی زیادہ ہیں, اور ان علاقوں میں بھی جہاں پہ جیسے اس وقت میں اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ بہت ایک اقلیت کے اندر ہیں. یہاں مسائل بڑھتے رہتے ہیں, ہمارے ملکوں کے اندر بھی ایسے ہی ہے, مسائل بڑھتے رہتے ہیں, دین بھی بڑھتا رہتا ہے, اور وہ دین ان مسائل کو حل کرنے کے اندر کامیاب کم ہو پاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین کو اس پرسپشن کے اندر نہیں دیکھنا چاہ رہے. اگر دیکھنا چاہیں تو پھر کیسے دیکھیں گے, دین کو کس طریقے سے لے کے چلیں گے؟ اس میں چند منٹس اور آپ کے لے کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. اب تک جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس بریک کے ساتھ وہ یہ تھا کہ خطابت نہیں کرنی ہے, علم پہ توجہ دینی ہے, دوسروں کو نہیں سنانا ہے, آپ ہی کو سنانا ہے. یہ پہلی بات تھی. اور دوسری بات جب تک ہوئی وہ یہ کہ جو دین کو ہم سمجھ رہے ہیں, ہم سے مطلب جنرل پبلک سمجھ رہی ہے کہ دین جادو کی طرح کوئی عمل کر دے گا, ایسا نہیں ہوگا. دین کے لیے آپ کو جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ اس سے سیکھنا پڑے گا. اچھا وہ کہاں سے سیکھیں گے اور دین کے کس حصے پر سب سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی؟ تو میں دین کو تین حصوں میں دیکھتا ہوں کہ دین کو تین حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. دین کی کچھ بیسکس ہیں, بہت فنڈامنٹلز, جو سیٹ آف ریالٹیز ہیں جس کو ہم عقائد تعبیر کریں گے. دین نے ان عقائد سے اور ریالٹیز سے کچھ مورلز نکالے ہیں, ایتھکس نکالے ہیں, کیا ہونا اچھا ہے کیا ہونا برا ہے, اس کو آپ اخلاقیات تعبیر کریں گے. اور تیسرے لیول میں ان دونوں کے ریزلٹ میں کچھ احکام نکلے ہوئے ہیں, کیا کرو اور کیا نہ کرو. خدا آپ کو حصہ فرمائے. دونوں مولانا حضرت کی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. میں بس اس کو اختتام پہ لے کے جاتا ہوں. پاکستان میں ایک دفعہ کسی گروپ نے ہمیں کہا کہ آپ ہمارے لیے کچھ درس وغیرہ کا انعقاد کریں, تو انہوں نے کہا کہ ہم ویکلی سیشن کرنا چاہتے ہیں. ان کا بہت ہی اچھی بات ہے. تو ہم گئے وہاں پر, ہم نے درس دیا. تو پہلا درس تو جو ہم نے اپنی مرضی سے دینا تھا وہ دے دیا. اس کے بعد وہ لوگ بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ مولانا ایسا ہے کہ ہم یہ شیڈیول بنا لیتے ہیں کہ آپ جو ویکلی ہمیں درس دیں گے اس میں کیا بولیں گے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. تو انہوں نے ایسے شروع کیا, انہوں نے ایسے کہا. انہوں نے کہا مولانا دیکھیں, میں نے کہا دیکھو بھائی دین اسلام کے اندر تین حصے ہیں, ایک عقائد ہیں, ایک اخلاقیات ہیں اور ایک احکام ہے, تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ تو انہوں نے ایسے جواب دیا. انہوں نے کہا دیکھیں مولانا الحمدللہ رب العالمین ہم سب مسلمان ہیں اور ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, تو عقائد میں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر لوگوں کا ہمارے بارے میں پرسپشن یہ ہے کہ ہم لوگ اخلاق میں اچھے لوگ ہیں, تو اخلاق میں بھی ہمیں ایز سچ کوئی پرابلم نہیں ہے. باقی رہ گیا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں, روزہ, یہ آپ ہمیں بتا دیا کیجیے گا. یہ ہماری سوسائٹی ہے جو ہم سے کہہ رہی ہے کہ اخلاق میں تو ہم بلٹ ان مسلم ہیں, فیکٹری فٹڈ ہیں, ہمیں کوئی اتنا مسئلہ ہے نہیں. اخلاق میں, عقائد میں تو یہ ہو گیا, اخلاق میں یہ ہے کہ اچھی طرح سلام کر لیں گے ایک دوسرے کو اور مل ملا لیں گے, تو اخلاق بھی معاملہ صحیح ہو گیا ہے. باقی رہ گیا یہ مسئلہ کہ مثلا نماز میں اگر شک ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے. تو مولانا صاحب آپ براہ مہربانی یہ سب چیزیں ہمیں بتا دیا کریں, باقی معاملہ ختم ہو گیا. اچھا اس کے نتیجے میں معاملہ تو ختم ہو گیا, نسل بھی ختم ہو گئی, نسل بھی ختم ہو گئی. کہ بھئی خدا کہتا ہے بھئی توکل کرو, تو ہمیں یہی پتہ نہیں چلتا ہے کہ توکل میں اور سستی میں فرق کیا ہے, ہمیں نہیں پتہ چلا کہ کس جگہ کو کہیں گے یہ توکل ہے اور کس جگہ پہ کہیں گے نہیں یہ توکل نہیں کر رہا ہے, سستی کر رہا ہے. یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. کس جگہ پہ کہیں گے یہ انفاق ہے اور کس جگہ پہ کہیں گے کہ نہیں یہ انفاق نہیں ہے، اب یہ فضول خرچی ہو گئی ہے، کس کو کہیں گے کہ یہ اعتدال ہے اور کس کو کہیں گے کہ یہ کنجوسی ہے؟ ہمیں نہیں معلوم. کیوں نہیں معلوم؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بلیس پہ کام نہیں کیا ہوا، ہم نے عقائد پہ محنت نہیں کی ہوئی. اور میں تقریباً گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، کم سے کم اپنی کمیونٹی کے بارے میں تو تقریباً گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہی کوئی ہوگا یا بہت کم پرسنٹیج میں جنہوں نے اپنے عقائد کو کہیں سے ریگولرلی سیکھا ہوگا. سنا سنایا دین چل رہا ہے، اور اس سنا سنایا دین کے نتیجے میں یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے کوئی بنیادی سوال کر بیٹھے تو وہ ہمیں بعض اوقات مشکل میں ڈال دیتا ہے. ٹیچنگ کے ایکسپیرینس کے دوران ایک دفعہ بچوں کے ساتھ، وہ ہمارے اسٹوڈنٹ یہاں بیٹھے بھی ہیں، تو ان سے کبھی میں نے اسکول میں بچوں سے کہا کہ آپ اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی مانتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ایک پیج ابھی بیٹھے بیٹھے اس بات پہ لکھو کہ اللہ کے رسول کو رسول کیوں مانتے ہو؟ تم نے نبی کو دیکھا تھا؟ نہیں. کیا لوگ جو باتیں کہتے ہیں وہ غلط باتیں نہیں ہوتی؟ ہوتی ہیں. تو اگر لوگوں نے کہا تھا کہ وہ نبی ہیں تو بہت سارے لوگ یہ بھی تو کہہ رہے تھے کہ وہ نبی نہیں ہیں، اور لوگ غلط باتیں بھی تو کرتے ہیں. تو تم نے کیسے پہچان لیا کہ وہ جو 1400 سال پہلے آئے تھے وہ اللہ کے نبی تھے؟ ایک صفحہ اس پہ لکھو. آدھی سے زیادہ کلاس بلینک لکھ کے لے کے آ گئی. کہا ہم سمجھ میں نہیں آ رہا واقعا، ہم کیوں مانتے ہیں؟ یہ مشکل ہے جو ہمارے ساتھ ہے. تو ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ہمیں کچھ ایسے کرنا ہوگا کہ ہم اپنے دین کی ان بنیادوں کو کہیں پہ حل کر لیں. میں نہیں کر پاؤں گا چار دن کے اندر، کہ جو کام زندگی بھر کے لیے ہونا چاہیے تھا وہ چار دن کے اندر ہو جائے گا، یا ایسے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوگا. لیکن میں کچھ کام جو کر لوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ، وہ یہ ہے کہ کچھ بیسک کوسچنز آپ کے سامنے ایسے اٹھا لوں گا، اور ان میں سے ان بھی کچھ کوسچنز میں سے کچھ کا جواب دے سکوں گا، جس کی بیس پر بعد میں اگر آپ چاہیں تو کسی اور بہتر طریقے سے دین کے بارے میں اپنی انڈرسٹینڈنگ بنا سکیں گے انشاءاللہ. تو ایسے بنی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ اور اس کے اندر امپروومنٹ لائی جا سکے گی انشاءاللہ. ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک بہت ہمارے عزیز، ہم سے عمر میں دگنے بزرگ ہیں، کراچی کے ایک بہت پرانے ایریا میں ہوا کرتے ہیں، بہت مخلص آدمی، انتہائی مخلص آدمی. تو میں کبھی وہاں پہ مجلس پڑھنے گیا تو انہوں نے مجھے دیکھا، بہت گرم جوشی سے ملے، کہنے لگے اشرا پڑھنے آؤ گے؟ بوڑھے سے ہیں، بہت مخلص آدمی، کہنے اشرا پڑھنے آؤ گے؟ میں نے بتایا یہ ہوا وہ ہوا. کہنے لگے تم میں ایک اچھی بات ہے ایک بری بات. میں نے کہا آپ کی مرضی، کوئی بھی پہلے بتا دیجیے، آپ مسئلہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا، اور کبھی کبھی میں نے ان سے یہ بھی یاد آتا ہے کہ ایک اور ترتیب بتائی کہ یہ کرنے، خیر. تو میں نے ان سے کہا کہ جی فرمائیے گا. تو انہوں نے کہا کہ تمہاری اچھی بات یہ ہے کہ تم سوال اچھے اٹھاتے ہو، اور تمہاری بری بات یہ ہے کہ سارے سوال کے جواب نہیں دیتے ہو. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں سوال اس لیے اٹھاتا ہوں کہ آپ جس لیول پر آئیں اور اسی لیول پہ چلے جائیں تو یہ آپ پہ ظلم ہوا ہے، اور سارے جواب اس لیے نہیں دیتا کہ کچھ آپ دین کے نام پر محنت خود بھی کریں. سارا کا سارا دین لقمہ بنا کے منہ میں نہیں ڈالا جا سکتا، اس دین کے لیے محنت کرنی پڑے گی. محنت کریں گے کہیں نہ کہیں دین تک پہنچیں گے. شب جمعہ ہے، ہمیں دین کے اندر معنویت چاہیے، ہمیں دین کے اندر روحانیت چاہیے. دین کا ایک حصہ علم ہے، دین کا ایک حصہ روح پہ ہے. ایک وہ ہے جو اکیڈیمک ہے، سیکھنے سکھانے کا ہے، اور اس سیکھنے سکھانے سے پہلے ہمیں روح چاہیے، اور اگر وہ روح نہیں ہوئی تو ہم سیکھ بھی نہیں پائیں گے، ہم صرف رٹتے رہ جائیں گے. یہ بہت اچھا موقع ہے کہ شب جمعہ پر انسان اللہ کے حضور اس بات پہ فریاد کرے کہ خدا مجھے تیرے دین کو سیکھنا ہے، اس کے اوپر اللہ سے التجا کرے، پھر ایک ہفتے کوشش کرے کہ سیکھے، اور جتنا سیکھتا چلا جائے اس پر عمل کرتا چلا جائے. تو یہ دین کا ایک نظام بنے گا، اللہ سے فریاد کرے کہ مجھے سیکھنا ہے، اور جتنا سیکھتا چلا جائے اس پر عمل کرتا چلا جائے تو اس کا دین بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمیں اللہ کے حضور فریاد کرنا ہے، اور کون دنیا میں سکھانے والا اہل بیت سے بہتر سکھا سکتا ہے کہ خدا کے پاس جانا کیسے ہے؟ ہر ہر جگہ کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اور یوں سمجھنے آتا ہے کہ اگر اہل بیت نہ سکھاتے کہ خدا کی محفل کے آداب کیا ہیں تو ہم کہیں نہیں سیکھ سکتے تھے کہ ادب کیا ہے ان کے سامنے جانے کا. الحمدللہ رب العالمین، خدا نے ہمیں سید الشہداء کی محبت دی ہے، اس محبت نے ہمارے بہت سارے کاموں کو آسان کیا، اور اس محبت کا ایک صدقہ یہ ہے کہ اس کے صدقے میں جو ایک کام ہوا وہ یہ کہ ہمیں سید الشہداء اور ان کے خاندان سے یہ سیکھنے کو ملا کہ خدا سے کہتے کیسے ہیں، مانگتے کیسے ہیں. ہم جاہل ہوتے اس محفل کا ہمیں ادب اتنا سا بھی نہ آتا اگر وہ نہ بتاتے ہمیں. وہ اس محفل کے ماہر تھے، انہوں نے اس محفل سے ہمیں سکھایا، تو ہمیں دعائے کمیل مل گئی کہ خدا سے مانگنا ہے، دیکھو ایسے مانگو، اعتراف کرو اپنے گناہوں کا، اپنی کمزوری کا، اور پھر مانگ لو. تو میں اپنے طور پہ کہتا ہوں میں سید الشہداء سے کیسے مانگوں، مجھے سید الشہداء کی درگاہ سے چاہیے ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. میں سید الشہداء سے کیسے مانگوں، تو میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں میں سید الشہداء سے کہوں گا کہ مولا ہم نام تو آپ کا لیتے ہیں لیکن ہم بہت پیچھے رہ گئے، کاش ہم اتنا نزدیک ہوتے. آرزو ہی کر سکتے ہیں نا، یا لیتنا کنا معاکم فنفوزا معاکم. ہم لوگ اس وقت کافی دور ہیں کربلا سے، اگر شب جمعہ کربلا میں ہوتے تو کیا کرتے؟ تو میں سوچتا ہوں مولا اگر شب جمعہ کربلا میں ہوتے تو آپ کی زری کے آس پاس کہیں ہوتے، آپ کے روضہ مقدس کے آس پاس کہیں نہ کہیں ہوتے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہوتے. آپ جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ ایام منسوب ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی شہادت سے، اگر ایسی ایک شہادت کے موقع پہ دمشق میں ہوتے تو کیا کرتے؟ بی بی کے روزے کے پاس ہوتے تو کیا کرتے؟ تو میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں طالب علم مظاہر، تو میں یہ کرتا کہ میں حرم کے کسی کونے میں بیٹھ جاتا اور تھوڑی دیر کے لیے بی بی کے مصائب کو اپنے آپ سے کہتا، ان کے مصائب کو خود سے کہتا، خود بولتا خود روتا، اور بس آپ سے ایک درخواست کروں گا کہ آپ خود یہ کام نہیں کر سکتے؟ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، آپ نے ساری زندگی مصائب سنے ہیں. ایک تو وہ مصائب ہے نا جو ہم اور آپ مثلا میرے جیسے طالب علم لوگ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگ سن رہے ہوتے ہیں، آپ بہت ساری وجہ سے سن رہے ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں، یہ بہت اچھا کام ہے. لیکن میں آپ سے کہوں گا کبھی کبھی اکیلے میں بیٹھ کر خود مصائب پڑھ لیا کریں، وہ جو آپ روئیں گے وہ عجیب ہی ہوگا، وہ آپ صرف ان کی شخصیت پہ توجہ دے کر رو رہے ہوں گے. اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت نہیں معلوم کیا تعلق ہے، کس قسم کا یہ رشتہ ہے. شب عاشور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خیام پر حملہ ہونا شروع ہوا ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا گھبرا گئیں، اپنے بھائی کے پاس تشریف لائیں اور سید الشہداء سے کہا کہ بھیا دشمن نے حملہ کر دیا ہے. اتنا یہ جملہ کہا کہ غش کھا کر گر گئیں. اس کے بعد سید الشہداء نے اپنی بے ہوش بہن کو کیسے جگایا ہوگا، اللہ جانتا ہے کام کیسے کیا. اس کے بعد سید الشہداء نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو ایک دعا بتائی ہے، وہ دعا کیا ہے؟ اور میں کہوں گا مولا آپ نے پتہ نہیں کیسی دعا بتائی ہے، اب یہ بی بی طلحہ زینبیہ پر بھی بے ہوش نہیں ہوئی ہے. شب عاشور تو صرف دشمن کے آنے کا خوف تھا جس پہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو غشی طاری ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد جو سید الشہداء کی دعا کے صدقے میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو ایک عجیب و غریب بہادری ملی ہے. آیا کوئی بہن یہ برداشت کر سکے گی؟ حتمن میں عرض کر رہا ہوں ہم لوگ مرد ہونے کے ناطے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے مصائب کو نہیں سمجھ پائیں گے، ہم میں طاقت نہیں ہے، لیکن میں صرف اپنے ذہن کے اندر تصور میں لاتا ہوں کہ کوئی بہن اونچائی پہ کھڑی ہو
اپنے بھائی کو گودال میں قتل گاہ میں قربان ہوتا دیکھ رہی ہو. اے یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا حوصلہ, یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا صبر, یہ کیسے مقام حاصل ہوا. اور دو جگہ بس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا بی بی کے مصائب سے. مجھے مصائب پڑھنا اس طرح سے شاید نہیں آتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ذکر کو مصائب لیتا ہوں. میں اپنے طور پہ طالب علم ہونے کے ناطے غور کرتا ہوں کہ جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات پڑھیں تو ان کے جملوں میں غم کتنا جھلکتا ہے. بعض جگہ کے اوپر عجیب و غریب غم جھلک رہا ہوتا ہے. آپ بس دو جگہ کو تصور کیجئے, بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے جملات میں سے عرض کر رہا ہوں. ایک جگہ اس جگہ کو دیکھیے گا جب لاشیں پامال ہونے کے لیے رکھے تھے اور ہر قوم کا کوئی بندہ آ کر لاشیں اٹھا کے لے جا رہا تھا. تو اسدی قبیلہ اسدیوں کے لاشوں کو لے گیا, بجلی قبیلہ بجلیوں کے لاشوں کو لے گیا, حبشی بھی حبشیوں کے لاشوں کو لے گئے. اب جو زمین پہ لاشا تھا وہ حسین کا تھا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے عجب حسرت کے ساتھ ایک جملہ کہا, گویا فرمایا میرے بھائی کا کوئی وارث نہیں, فاطمہ کی بیٹی کا کوئی وارث نہیں. میں کہوں گا بی بی زینب اللہ علیہا آج پوری دنیا میں آپ کے بھائی کے بارے سے. یہ ایک منظر ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے غم کا, ان کے اندروں کا. دوسرا منظر ملاحظہ فرمائیے, 11 محرم کا دن ہے, مقتل کے برابر سے لاشوں کے برابر سے اسرا کا قافلہ گزرا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے آپ کو سید الشہداء کی لاشے پر پہنچایا. یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے کہ یہ کیسی ماں ہے جو اپنے بچوں کے لاشے پہ نہیں گئی اور محمد کی لاشے پہ نہیں گئی. بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے لاشے پر آئی ہیں. گویا وہاں بھی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا تشریف فرمایا, ان سے پوچھا کہ بچی تم نے اپنے بابا کی لاشے کو کیسے پہچانا. فرمایا میں یہاں سے گزر رہی تھی, لاشے میں سے آواز آئی, الہیا الہیا کیا بنائی. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے سید الشہداء کی لاشے کو دیکھا, اس لاشے پہ نہ کفن تھا نہ اس پہ سر. بی بی نے لاشے کی برابر کی مٹی کو دونوں ہاتھوں میں اٹھایا, مدینے کا روح کیا اور فرمایا, یا رسول اللہ یہ آپ کا حسین, یہ آپ کا حسین ہے جس کو آپ کندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے, جس کے ماتھے کا بوسا دیا کرتے تھے, یہ آپ کا حسین ہے. مرمد یہ خون میں اس کا جسم کربلا کی زمین پر ہے, اس کا سر کوفہ اور شام کے بدن. پھر ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا, وہی جملہ جو سید الشہداء نے علی اصغر کے لاشے پہ کھڑے ہو کر دامن جھاڑ کر کہا تھا, ربنا تقبل منا هذا القربان. بی بی نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا, اللہ سے کہا, ربنا تقبل منا.
وزرعنا من الذين ظلموا اياما قلب ينقلبون. پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار, پرچم سید و شہداء کو, پرچم سید اہل بیت اطہار علیہ السلام کو پوری دنیا تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما, ان کے فرزند کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. اہل بیت کے صدقے میں ہمارے تمام محرومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. درود بھیج محمد و آل محمد.
یا علی یا علی یا علی. سيكل الجغال حائط البسي بنت فاطمة خار حسين سيكل جیت جی چین نہ ملا جس کو جیت جی بنت فاطمہ خوار حسین سے